الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. اور جو شخص اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا نہ مانے گا اور بالکل ہی اس کے ذاتوں سے نکل جائے گا، اس کو آگ میں داخل کریں گے اس طور سے کہ وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کو ایسی سزا ہوگی جس میں ذلت ہے. یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں بہت خطرہ ہے، کہیں خدا نہ کرے ایسی حالت میں پہنچ جائے. اس لیے اول ہی یوم سے مخالفت کو ختم کرنا چاہیے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سبا میں زندگی صرف کر دینی چاہیے. مقام ابدیت کے بارے میں مسلم رسول اکرم میں ہے کہ حضرت فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار چڑھ رہا ہے اور سر مبارک پر پٹی باندھ رکھی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا ہاتھ پکڑ لے. میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے اور ممبر پر بیٹھ کر ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو آواز دے کر جمع کر لے. میں نے لوگوں کو جمع کر لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد یہ مضمون ارشاد فرمایا، میرا تم لوگوں کے پاس سے چلے جانے کا زمانہ قریب آ گیا ہے، اس لیے جس کی کمر پر میں نے مارا ہو میری کمر موجود ہے، بدلہ لے لیں، اور جس کی آبرو پر میں نے حملہ کیا ہو میری آبرو سے بدلہ لے لیں، جس کا کوئی مالی مطالبہ مجھ پر ہو وہ مال سے بدلہ لے لیں. کوئی شخص یہ شبہ نہ کرے کہ مجھ سے بدلہ لینے سے میرے دل میں بغض پیدا ہونے کا ڈر ہے، کہ بغض رکھنا نہ میری طبیعت میں ہے نہ میرے لیے موضوع ہے. خوب سمجھ لو کہ مجھے بہت محبوب ہے وہ شخص جو اپنا حق مجھ سے وصول کر لے یا معاف کر دے، کہ میں اللہ جل شانہ ہوں کہ یہاں بشاشت قلب کے ساتھ جاؤں. میں اپنے اس اعلان کو ایک دفعہ کہنے پر اکتفا نہیں کرنا چاہتا، پھر بھی اس کا اعلان کروں گا. چنانچہ اس کے بعد ممبر پر سے اتر آئے اور ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر ممبر پر تشریف لے گئے اور وہی اعلان فرمایا. نیز بخت کے متعلق بھی مضمون بالا کا اعادہ فرمایا اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس کے ذمے کوئی حق ہو وہ بھی ادا کر دے اور دنیا کی رسوائی کا خیال نہ کرے، کہ دنیا کی رسوائی آخرت کی رسوائی سے بہت کم ہے. کہ ابدیت میں ہمارے حضرت عارف رحمۃ اللہ علیہ نے ابدیت دیکھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سردار الانبیاء ہیں، اور کیسا مضمون ہے، کیسی ابدیت ہے. اس وقت چنانچہ ایک صاحب کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ میرے 3 درہم آپ کے ذمے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں کسی مطالبہ کرنے والے کی نہ تکذیب کرتا ہوں نہ اس کو قسم دیتا ہوں، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ درہم کیسے ہیں. انہوں نے عرض کیا کہ ایک دن ایک سائل آپ کے پاس آیا تھا تو آپ نے مجھ سے فرما دیا تھا کہ 3 درہم اس کو دے دو. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ 3 درہم اس کو دے دو. اس کے بعد ایک اور صاحب اٹھے، انہوں نے عرض کیا کہ میرے ذمے 3 درہم بیت المال کے ہیں، میں نے خیانت سے لے لیے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیوں خیانت کی. عرض کیا کہ میں اس وقت بہت محتاج تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ان سے وصول کر. اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جس کسی کو اپنی کسی حالت کا اندیشہ ہو وہ بھی دعا کرا لے کہ اب روانگی کا وقت ہے. ایک صاحب اٹھے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جھوٹا ہوں، میں منافق ہوں، بہت سونے کا مریض ہوں. صاحب مجھے محسوس ہے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جھوٹا ہوں، میں منافق ہوں، میں بہت سونے کا مریض ہوں. ایک بات یہ پتا چلی کہ بہت سونا مرض ہے.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، یا اللہ اس کو سچائی عطا فرما، ایمان کامل عطا فرما، اور زیادتی نیند کے مرض سے صحت بخش دے. اس کے بعد ایک اور صاحب کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جھوٹا ہوں، منافق ہوں، کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو نہ کیا ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو تنبیہ فرمائی کہ اپنے گناہوں کو پھیلاتے ہو. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمر چپ رہو، دنیا کی رسوائی آخرت کی رسوائی سے ہلکی ہے. اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا اللہ اس کو سچائی اور کامل ایمان نصیب فرما اور اس کے احوال کو بہتر بنا دے. ایک اور صاحب اٹھے، انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بزدل ہوں، سونے کا مریض ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بھی دعا فرمائی. حضرت فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے ہم دیکھتے تھے کہ ان کے برابر کوئی بھی بہادر نہ تھا. ظاہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر تشریف لے گئے، اور اسی طرح عورتوں کے مجمع میں بھی اعلان فرمایا، اور دو دن ارشادات مردوں کے مجمع میں فرمائے تھے، یہاں بھی ان کا اعادہ فرمایا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جس کسی کو اپنی کسی حالت کا اندیشہ ہو، وہ بھی دعا کرا لے کہ اب روانگی کا وقت ہے. چنانچہ لوگوں نے اپنے متعلق مختلف دعائیں کرائیں. ایک صحابیہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی زبان سے عاجز ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بھی دعا فرمائی. صلی اللہ علیہ وسلم تسلیماً کثیراً کثیراً. یہ ابدیت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے وقت کس طرح سے حقوق کا خیال ہے. اور معیت الہیہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق تعالیٰ کا ذکر ہر لمحے اور تمام اوقات میں کرتے تھے، اور ہمیشہ یاد الہی میں مشغول رہتے تھے، اور کوئی چیز آپ کو ذکر الہی سے باز نہ رکھتی، اور آپ کی ہر بات یاد حق، حمد و ثنا، توحید و تمجید، تسبیح و تقدیس اور تکبیر و تحلیل میں ہوتی. اپنا حال دیکھیں، یہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے جو بیان کی جاتی ہے اور لکھی گئی ہے، وہ اس لیے تو نہیں کہ بس پڑھ لیا جائے. اپنا حال دیکھیں کہ اپنا بھی حال یہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چیز ذکر الہی سے باز نہ رکھتی، اور آپ کی ہر بات یاد حق، حمد و ثنا، توحید و تمجید، تسبیح و تقدیس اور تکبیر و تحلیل ہوتی. تکبیر یعنی اللہ اکبر، تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ، اور اسماء و صفات الہی اور وعدہ اور وعید اور امر و نہی اور احکام شرع کی تعلیم اور ذکر جنت و نار اور ترغیب و ترہیب کا بیان، یہ سب ذکر حق تھا. اور خاموشی کے وقت اللہ تعالیٰ کی یاد قلب اطہر میں بسی ہوتی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر سانس آپ کے قلب و زبان، اور آپ کا اٹھنا بیٹھنا، کھڑا ہونا، لیٹنا، کھانا پینا، سونگنا، آنا جانا، سفر و اقامت، پیدل اور سواری، غرض سے کسی حالت میں ذکر حق جدا نہ تھا. جو بھی صورت یاد کرنے کی ہوتی، خواہ دل میں یا زبان سے، ہر فعل میں یا شان میں ذکر الہی ہوتا. دن اور رات کے اعمال و اشغال، وقت تہجد سے سونے کے وقت تک مختلف اوقات اور لمحات اور حالات اور اوضاع اور ادوار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں وغیرہ پڑھا کرتے تھے. یہی ادعیہ معصورہ تمام مقاصد و مطالب اور حاجات کو شامل و حاوی ہیں. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں وہ انہی وقتوں میں پڑھ لی جائے. مثلا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حمام جاتے تھے تو کیا پڑھتے تھے؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. جب باہر نکلتے تھے کیا پڑھتے تھے؟ پیتے وقت، کھانا کھاتے وقت، کھانے کے بعد، کھانے سے پہلے، جب بلندی کے اوپر جاتے تھے، جب نیچے آتے تھے، اس طرح سے اٹھنا بیٹھنا، گھر میں داخل ہونا، ہر وقت کے لیے کوئی نہ کوئی ذکر ہے، کیونکہ مسنون ہے. بس یہی ہمارے تمام کاموں کو بنانے والا ہے. چنانچہ ہمارے حضرت نے اس نے فرمایا ہے، اور ہر خاص مقصد و مطلب کے لیے بھی جداگانہ دعا فرمانے سے اللہ نہیں چھوڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم. عجیب ہے، ابدیت ہی اصل مقصود ہے. ایک مرتبہ میں نے حضرت کو خط میں لکھا کہ حضرت کلام پاک پڑھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ کلام پاک میں جگہ جگہ جس چیز کا مطالبہ بار بار آیا ہے وہ تقویٰ اور خشیت اور خوف کا آیا ہے. کلام پاک میں آیات اس قدر کثرت سے ہیں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کرنے کی کہ لگتا ہے کہ سارا مقصود ہی کلام پاک کا یہی ہے. صرف جہنم کا ذکر ہے، جہاں جہاں آیا وہ اسی لیے آیا ہے کہ ہمارے اندر خوف پیدا ہو، خشیت پیدا ہو. اسی طرح سے جو پرانی قوموں کے حالات آئے ہیں کلام پاک میں عذاب کے, وہ بھی اسی لیے ہیں کہ ہمارے اندر خوف اور خشیت پیدا ہو. حضرت نے خط کے جواب میں لکھا کہ خوف صرف اتنا مقصود ہے کہ گناہ سے بچ جائے, اصل مقصود ابدیت ہے, اصل مقصود ابدیت کو کرنا ہے. اسی ابدیت کے بارے میں بھی عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابدیت کیسی ہے. اب انصاف سے عیسیٰ میں چند واقعات ابدیت حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے پڑھتا ہوں. ایک بار, نمبر ایک, بار بار قسم کھا کھا کر فرمایا کہ میں اپنے کو کسی مسلمان سے, حتیٰ کہ ان مسلمانوں سے بھی جن کو لوگ فساق و فجار سمجھتے ہیں فی الحال, اور کفار سے بھی احتمالاً فی المعاد, یعنی آئندہ پتہ نہیں کیا ہو, کیا پتہ وہ مسلمان ہو کے بڑھ جائیں اور میرا کیا انجام ہو, فی المعاد افضل نہیں سمجھتا, اور آخرت میں درجات حاصل ہونے کا کبھی مجھے وسوسہ بھی نہیں آتا, کیونکہ درجات تو بڑے لوگوں کو حاصل ہوں گے, مجھے تو جنتیوں کی جوتیوں میں بھی جگہ مل جائے, مجھے تو جنتیوں کی جوتیوں میں بھی جگہ مل جائے تو اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہو, اس سے زیادہ کی حوث ہی نہیں ہوتی, اور اتنی حوث بھی بدبنائے استحقاق نہیں, بلکہ اس کے لیے دو ہفتے, اس لیے کہ دو ہفتے عذاب کا تحمل نہیں. صاحب یہ بہت بڑی حیثیت ہے, یہ آخر میں حال ہوتا ہے, اصلاح کے بعد ایک درجہ یہ آتا ہے. اس صاحب نے ایک بزرگ سے اصلاح کراتے تھے, ان کو خط میں لکھا کہ حضرت صرف ایک بس تمنا رہ گئی ہے کہ مجھ کو مرتے وقت, مرنے سے پہلے اور مرتے وقت مرنے کے بعد عذاب نہ ہو, اور کوئی چیز سمجھنے نہیں آتا. مبارکباد, یہ مقصود ہے. فرمایا حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہ جو بضرورت اصلاح میں زجر و توبیخ کیا کرتا ہوں, یعنی ڈانٹ ڈپٹ, تو اس وقت یہ مثال تو ایسے نظر رہتی ہے جیسے کسی شہزادے نے جرم کیا ہو اور بھنگی جلاد کو حکم شاہی ہوا ہو کہ اس شہزادے کو درے لگاؤ, تو کیا اس بھنگی جلاد کے دل میں درے مارتے وقت کہیں یہ بھی وسوسہ ہو سکتا ہے تو میں اس شہزادے سے افضل ہوں. ایک جگہ اور حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے مثال دی ہے کہ ایک بھنگی کے ہاتھ پر اگر شاہی موتی رکھ دیا جائے تو بھنگی کیا کہے گا, بھنگی پھر بھی اپنے کو بھنگی سمجھے گا, حالانکہ ہاتھ میں شاہی اچھا ہے. تو فرمایا کہ کوئی مومن کیسا ہی بدعمال ہو میں اس کو حقیر نہیں سمجھتا, بلکہ فوراً وہ مثال پیش نظر ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی حقیر اپنے منہ پر کالک مل لے تو اس کو جاننے والا کالک کو برا سمجھے گا, لیکن اس حقیر کو حقیر نہیں سمجھے گا, اور دل میں کہے گا کہ جب بھی کبھی صابن سے یہ منہ دھو لے گا پھر اس کا وہی چاند سا منہ نکل آئے گا. غرض کہ مجھ کو صرف تیل سے نفرت ہوتی ہے, فائر سے نفرت نہیں ہوتی. افسوس ہے کہ ہم لوگوں نے آج کل لوگوں سے ہی نفرت کرنے لگے. فرمایا کہ بھلا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے لائق کیا کوئی عمل پیش کیا جا سکتا ہے, کسی کا عمل ہو سکتا ہے؟ یہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی ابدیت کا بھی تھوڑی دیر پہلے بیان ہوا ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابدیت کا, اب حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کا جو بات واقعہ. فرمایا کہ خدا ہی محفوظ رکھے تو انسان محفوظ رہ سکتا ہے, ورنہ ہمارا ہر قول فعل حال قال سب ہی پر از خطر ہے. تو یہ شعر اکثر یاد آتا ہے, من نہ گوئم کہ طاعتم بپذیر قلم اکبر گناہم کر. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ ہے, ہمارے حضرت بار بار بیان فرماتے تھے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے بزرگ 63 حج کرنے والے, اور آخری حج میں خانہ کعبہ منتظم پہ لپتے ہوئے طواف کے بعد, طواف زیارت کے بعد دعائیں مانگ رہے ہیں خانہ کعبہ رضی آپ کو کر, یا اللہ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ میری طاعت کو قبول فرما لیں گے, میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ میرے گناہوں کے اوپر معافی کا, میری کوتاہیوں کے اوپر معافی کا قلم پھیل دیں. اور حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بہت ہی نازک بات ہے اور بہت ہی ڈرنے کا مقام ہے, اپنی کیسی ہی اچھی حالت ہو ہرگز ناز نہ کرے, اور دوسروں کی کیسی ہی بری حالت ہو ہرگز اس پر تان نہ کرے, کیا خبر ہے کہ اپنی حالت اس سے بھی بدتر ہو جائے. آج کل ہمارا حال یہ ہے صاحب, ناز ہی ناز ہے, جو مذاق سوچتا ہے ہمیں تو ناز ہی میں تو سوچتا ہے. جس وقت حق تعالیٰ کا خوف اور ڈر ہوگا اور ابدیت ہوگی تو سوچیں گے یہ بات, جس وقت اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوگا ابدیت ہوگی تو صاحب سب بھول جائیں گے, صرف ادب ہی ادب رہ جائے گا, سراپا ادب رہ جائے گا. کہ ہمیں حضرت اپنے ڈاکٹر رحمت اللہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا, مجھ کو یاد ہے, حضرت ہی کی توجہ کی وجہ سے بتا رہا ہوں, اپنا کمال نہیں عرض کر رہا ہوں, نہ ہو سکتا ہے حضرت کی توجہ تھی کہ حضرت کی طرف چلے جا رہا ہوں, حضرت یہاں جا رہا ہوں, حضرت کے کسان سے بھیجا جا رہا ہوں, پورے راستے میں اور واپسی میں پوری توجہ حضرت کی طرف ہوتی تھی, میں ہٹ نہیں دیتا. اور حضرت کی خدمت میں جب ہوتا تھا کیا مزہ لے توجہ درد کر کروں گا, حضرت کے سامنے کبھی کھانا بھی ہوتا تھا کھانے کے وقت حضرت کی مسلسل توجہ ہوتی, ایک سیکنڈ ایسا نہیں ہوتا کہ اپنی دانش میں اپنے اور مذاق کو سوال ہی نہیں, اس وقت مذاق اور مزاح اور یہ سب چیزوں کا گزر ہی دماغ نہیں ہو سکتا. یہ خشیت اور ابدیت ہے, یوں تو حاصل کرنے فرمایا کہ بہت ہی نازک بات ہے, پھر سے پڑھتا ہوں, دیکھیے بہت ہی نازک بات ہے اور بہت ہی ڈرنے کا مقام ہے, جب ایسا مقام ہے تو پھر کہاں سے ہمارے, ہاں ہر وقت مذاق سوچتا رہتا ہے. فرمایا کہ بہت ہی نازک بات ہے اور بہت ہی ڈرنے کا مقام ہے, اپنی کیسی ہی اچھی حالت ہو ہرگز ناز نہ کرے, اور دوسرے کی کیسی ہی بری حالت ہو ہرگز اس پر تان نہ کرے. ہماری تو حالت ہی خراب ہے, ہم تو گناہ کے اندر ہی ہیں, دلدل میں پھنسے ہوئے, پھر کہاں سے یہ ہری ہری سوچ کی کیا خبر ہے کہ اپنی حالت اس سے بھی بدتر ہو جائے. ایک بار نہایت خشیت کے لہجے میں حکیم الامت رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیا چلائی کی طرح سارے مواد خبیثہ نفس میں موجود ہیں, وہ تو یہ کہہ رہے ہیں ہم آپ کہاں سے, ہم آپ تو گندر گند ہیں. ایک بار نہایت خشیت کے لہجے میں فرمایا کہ دیا چلائی کی طرح سارے مواد خبیثہ نفس میں موجود ہیں, بس رگڑ لگنے کی دیر ہے, بس رگڑ لگنے کی دیر ہے, اللہ تعالیٰ نے جب تک رگڑ سے بچا رکھا ہے بچے ہوئے ہیں, فرعون و حامان کو نہیں بچایا, ان میں وہ مادے سلگ اٹھے, اللہ تعالیٰ ہی محفوظ رکھے تو انسان محفوظ رہ سکتا ہے, ورنہ ہر وقت خطرہ ہے. خطرہ کیوں نہیں, خطرہ غصہ آ گیا, دیکھیے غصے میں کیا کیا کر بیٹھتے, ساری زندگی کو اپنی اور دوسروں کی منیامیت کرنے کو تیار ہو جاتے, خطرہ کیوں نہیں, ایمان کہاں سے بچے گا. علاج کراتے رہنا چاہیے, ڈرتے رہنا چاہیے, ہمارا حال بہت خراب ہو چکا ہے. فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کا قہر ہوتا ہے تو باطل چیزیں بھی حق نظر آنے لگتی ہیں. ابھی آپ نے دیکھا, دنیا نے دیکھ لیا, اور اوہام باطل بھی حقائق کی صورت اختیار کر لیتے ہیں. یہی حکیم الامت کے ساتھ ہوا تھا, ایک تنہا تھے اور سارے علماء اور بڑے بڑے اپنے وقت کے سب ایک طرف صحیح کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے, حکیم الامت ایک واحد جنے رہے. ایک مجلس سے مصافحہ کرنے کے بعد فرمایا کہ میں نے تو اس نیت سے مصافحہ کیا ہے کہ کیا اتنے سارے محبت کرنے والے مسلمانوں میں سے کوئی بھی خدا کا مقبول مرحوم بندہ نہ ہوگا, اگر ایک بھی مرحوم ہوا تو کیا مجھ کو دوزخ میں جلتا ہوا دیکھ کر اس کو رحم نہ آئے گا, اور اللہ میں ایسے سفارش کر کے وہ مجھے دوزخ سے نہ نکلوا لے گا. یہ نیت ہوتی تھی, کہاں کے بزرگی, کہاں کے شیخ, کہاں کے پیر, ارے وسوسہ بھی نہیں آتا تھا ہم لوگوں کو. اور بارہا فرمایا کہ یہ جو اصلاح نفس کی چہل سہل اور نافذ تدابیر اللہ تعالیٰ ذہن میں ڈال دیتے ہیں, طالبین ہی کی برکت, میرا کوئی کمال نہیں, اللہ تعالیٰ کو منظور ہے کہ میرے بندوں کی اصلاح ہو اور نفع پہنچے, لہذا ایک ناکارہ سے خدمت لے رہے ہیں. ماں یہ ناز نہ کروں کہ میں بچے کو دودھ پلاتی ہوں, بلکہ اللہ تعالیٰ ہی کو منظور ہے کہ بچے کی پرورش ہو, اس لیے اس نے گوشت میں بھی دودھ پیدا کر دیا. اگر ماں بچے کو دودھ پلانا چھوڑ دے تو پھر دودھ ہی خشک ہو جاوے. اسی طرح اگر کنویں میں ڈول نہ ڈالا جاوے اور پانی نہ نکالا جاوے تو نیا پانی آنا بند ہو جائے گا. غرض شیخ اگر القاء چھوڑ دے, شیخ اگر القاء چھوڑ دے تو یہ جو مضمون آتے ہیں وہ بھی بند ہو جائیں گے. اس لیے شیخ کو بھی ناز تھا, مطلب یہ ہے کہ شیخ کے دل میں مضامین آتے ہیں تو وہ طالبین کی برکت کرتے ہیں, چنانچہ طالبین جب نہیں ہوتے سارے مضامین ختم ہو جاتے ہیں. اور فرمایا کہ میرے اندر نہ علم ہے نہ عمل ہے نہ کوئی کمال ہے, لیکن الحمدللہ اپنے خلو کا اعتقاد تو ہے کہ میں کچھ بھی نہیں, میں خالی ہوں, اتنا تو ہے پتہ. یہاں تو ہم پتہ نہیں چار تسبیح پڑھ لی, پتہ نہیں کیا سمجھنے بیٹھتے, یہاں حکیم الامت اتنے بڑے ایک منزل قرآن روز پڑھتے تھے, اور تمام مصروفیات اور ذکر, اور فرما رہے ہیں, فرمایا کہ میرے اندر نہ علم ہے نہ عمل ہے نہ کوئی کمال ہے, لیکن الحمدللہ اپنے خلو کا اعتقاد تو ہے کہ میں خالی ہوں, مجھے کچھ نہیں آتا. تو اللہ تعالیٰ بس اسی سے فضل فرمائے گا, اللہ تعالیٰ بس اسی سے فضل فرمائے گا انشاءاللہ. اور فرمایا کہ ہمارے اصلاح میں نہ میرے علم کو دخل نہ فہم کو, خدا نے ایک کام میرے سپرد کیا ہے وہ میری مدد کرتے ہیں, میرا کچھ کمال نہیں, اور پھر فرمایا کہ مجھ میں تو سراسر عیوب ہی عیوب بھرے پڑے ہیں، میری اگر کوئی برائی کرتا ہے تو یقین جانیے مجھے کبھی وسوسہ بھی نہیں ہوتا کہ میں برائی کا مستحق ہوں. یہ حال ہونا چاہیے ہمارا حال. اس نے ایسے کیوں کہہ دیا، اس نے عیوب کیوں کہہ دیا؟ ارے اللہ کے بندے دوسروں کی تو خیر چھوڑے، بیوی نے یہ کیوں کہہ دیا؟ بیوی کو بھی حق نہیں. ایسے فرعون بننا چاہتے؟ سب فرعون میں اور حامان میں اور نمرود میں، اور آج کل ہمارا فرق کیا رہ گیا؟ جب بیوی کی بھی ایک بات گنا گزرتی ہے کہ اس نے ایسے کیوں کہہ دیا، یہ فرعونیت نہیں تو اور کیا ہے؟ کسی طرح سے عورتوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ ان کو بھی مردوں کی بات اگر ایسی بری لگتی ہے. فرمایا مجھے تو سراسر عیوب ہی عیوب بھرے پڑے ہیں، میری اگر کوئی برائی کرتا ہے تو یقین جانیے کہ مجھے کبھی وسوسہ بھی نہیں ہوتا کہ میں برائی کا مستحق نہیں، بلکہ اگر کوئی تعریف کرتا ہے تو واللہ تعجب ہوتا ہے کہ مجھ میں بھلا کون سی تعریف کی بات ہے جو اس کا یہ خیال ہے. اس کو دھوکا ہوا ہے، حق تعالیٰ کی ستاری ہے کہ میرے عیوب کو پوشیدہ کر رکھا ہے. اس لیے مجھ کو کسی کا برا بھلا کہنا مطلق ناگوار نہیں ہوتا. فرمایا کہ اگر کوئی میری ایک تعریف کرتا ہو تو اس وقت اپنے 10-19 پیسے نظر ہو جاتے. اور یاد رکھیے تعریف کے بارے میں، اگر کوئی شخص تعریف کرے اور آپ کو بھلا لگے تو اگر یہ تبن بھلا لگ رہا ہے تب تو خیر، لیکن اگر آپ اقلم بھی سمجھتے ہیں کہ تو بڑی اچھی بات ہو رہی ہے، یہ سب گناہ ہے، یہ سب گناہ ہے اور تباہی لانے والا ہے. اب ایک تربیت اس تعریف میں سے بھی ہے تو یعنی براہ راست تو نہیں لیکن دل واسطہ یہ بھی ابدیت کی بات ہے. وجہ یہ ہے کہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کا عجیب انداز ہے، خود ابدیت کے اوپر اس نے اعلیٰ درجے سے پورا پڑھا بھی نہیں، اور دوسروں کو بھی ابدیتی کے درجے پر رکھنا چاہتے تھے. ایک مضمون آخر تربیت الصالح میں سے بھی نقل کرتے ہیں، اور ہے یہ عورتوں میں سے ایک کا خط لیکن ہے بہت کام کا مردوں کے لیے بھی. ایک عورت نے تحریر کیا کہ حقیرہ کو اپنے شوہر سے چند ایک جھاڑ پھونک حاصل ہوئے جس سے تبلیغ کرنے کا ایک بہتر موقع ہاتھ آ گیا ہے. جو عورت دردوں کا دم کرانے آتی ہے اس کو نماز کی تلقین اور بدعت و رسومات سے منع کرتی رہتی ہوں جس کا اثر اچھا پڑ رہا ہے. یعنی شوہر سے کچھ جھاڑ پھونک شرن جو جائز تھا وہ حاصل کر لیا، اب کسی کو درد ہوا تو وہ جھاڑ پھونک دیا تو اچھا ہو گیا، جب اچھا ہو گیا تو اس کو تبلیغ بھی کر دی کہ نماز پڑھا کر روزہ رکھا کر، اس سے لوگوں میں فائدہ شروع ہوا. اب آپ کی منمبر کا جواب سنیے. فرمایا یہ دھوکا ہے، اس کا انجام برا ہے. ذاکر کو جھاڑ پھونک کا شغل نہایت مضر ہے، ایسا نہیں دیکھیے، یہ دھوکا ہے اس کا انجام برا ہے، ذاکر کو جھاڑ پھونک کا شغل نہایت مضر ہے. تین جملے کے ہیں حکیم الامت نے، ہمارا سمجھنے کا بڑا سوال کیا، وجہ یہ کہ اصول توڑا انہوں نے. آگے دیکھیں لکھتے ہیں، آخر میں اس سے تعظیم عوام اور شہرت اور وجب پیدا ہو جاتا ہے، خاص کر عورتوں کو کہ فطرتاً ناقص العقل ہے اور تبلیغ اس پر موقوف نہیں. ٹھیک لیا ہوا ہے کہ آپ نے تبلیغ کرنا اور تبلیغ اس پر موقوف نہیں، اور ثمرہ مرتب ہونے کا مبلغ ذمہ دار نہیں. تم یہ کیسے کہتے ہو کہ اس سے ثمرہ مرتب ہو رہا ہے؟ تم ذمہ دار نہیں، تمہیں تو وہ کام کرنا ہے جو تمام مسالے کو پیس دیتے. دیکھیں کیسی مصلحت، کیسا جائز کام، اور کیسا نکالا اس میں سے، کیسا پکڑا، کتنے اتنے اس طرح کے دھوکے. اب آج یہ لوگ کرتے ہیں کہ ہاں بھائی کر لیں، یہ بھی کر لو، فلاں دینی کام اس نے یہ مسلحت دی. ارے مسلحت کیا دیکھتے ہو، یہ دیکھو کہ ہفتہ کا حکم کیا. چنانچہ وہ جو حکیم الامت نے یہ لکھا ہے کہ اور تبلیغ اس پر موقوف نہیں، یہ کیوں لکھا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ تبلیغ جو ہے وہ تو یہ ہوتی ہے جیسے کہ سراج منیرا کلام پاک میں آیت ہے وداعی اللہ ہے. آپ اللہ تعالیٰ کو بلانے والے ہیں کس طرح سے؟ سراج منیرا کی طرح، یعنی آپ خود روشن چراغ ہیں. چنانچہ تبلیغ موقوف اس سے نہیں ہے، تبلیغ اس سے موقوف ہے کہ جو انسان اپنے نفس کی اصلاح کرا لیتا ہے اور ذکر کا اس پہ غلبہ ہو جاتا ہے، اور نفس کے اندر سے جس کے یہ رضائل اور حسد اور کینہ اور بغض اور فکر اور وجود جو ہمارے اندر بینتا گھسا ہوا ہے یہ جب نکل جاتا ہے تو انسان سراج منیرا کی چھوٹی شکل ہوتا ہے. چنانچہ یہی تبلیغ ہوتی ہے، جیسے ایک چراغ ہے اس سے سب کو روشنی ہو جاتی ہے، کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ چنانچہ یہ بتا دیکھیے، انہوں نے فرمایا ہے کہ مطلب تبلیغ اس پر موقوف ہے، تبلیغ تو اس شخص کی حالت کے اوپر ہے. وہ روشن چراغ ہو تو سب کو روشنی ملتی، اور سمرہ مرتب ہونے کا مبلغ ذمہ دار نہیں, سمرے کا ذکر کیا تھا تو لوگوں میں فائدہ ہو رہا ہے, اس کا مبلغ ذمہ دار نہیں ہے. یعنی مقصود تو صرف اب تعالیٰ کو راضی کرنا ہے, اپنی اصلاح میں لگو. دعا کر دیجیے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے.